بسم اللہ الرحمن الرحیم. منزل تکمیل دین کبریا کی عید ہے، نقطہ معراج کار انبیاء کی عید ہے. آدمی کیا عطر تو قرآن ملتے ہیں گلے، عید سب بندوں کی یہ دین خدا کی عید ہے. صبح زندگی پروگرام دیکھنے والے ناظرین جہاں جہاں پر بھی دنیا میں ہیں، ان سب کو ہم سب کی طرف سے عید غدیر بہت بہت مبارک ہو.
غدیر دین بھی ہے، دین کا فسانہ بھی. غدیر عشق بھی ہے، عشق کا ترانہ بھی. غدیر دعوت توحید و آدمیت ہے، غدیر دعوت توحید و آدمیت ہے. یہ اہل فکر و نظر کا ہے آشیانہ بھی، یہ اہل فکر و نظر کا ہے آشیانہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور بہت 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 ساری مبارکباد قبول کیجئے عید غدیر کی مناسبت سے. اصفر صاحب میں بھی آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو.
بہت بہت شکریہ، اور میری طرف سے آپ کو بھی اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر سحر ٹی وی کے ناظرین اس وقت موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو ایک بار پھر عید غدیر بہت بہت مبارک ہو.
انشاءاللہ کہ ایسے ہی ہو. اور جو چیز ہم لوگوں کا آج ایک تو ہم بتاتے چلیں جی، خصوصی پروگرام ہوگا. ہم لوگوں نے اسی سلسلے میں دعوت دی ہے مولانا ولی الحسن رضوی صاحب کو، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم لوگ کو جوائن کریں گے. لیکن اس سے پہلے یعنی عید غدیر کے حوالے سے جو پروگرام تہران میں ہو رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست.
جی بالکل، اور دیکھیے کہ پورے شہر میں آپ جہاں پر بھی نکلیں عید کا سماں ہے، جگہ جگہ سبیلیں لگی ہیں، لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور سادات خاص طور پر ان کی جیبیں کافی ہلکی ہو رہی ہیں. اور لوگ جگہ جگہ
موسم ہے.
جی بالکل، اور کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر یہ سادات کی عید، سادات خوشی میں بہرحال اپنے رزق میں مزید برکت کے لیے اپنی برکت دوسروں کو دیتے ہیں.
اور اسی وقت ہم لوگوں کو یہ بھی میں بتاتا چلوں، ویسے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم لوگوں کے جتنے یہاں پہ ہم فنی عملہ ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ عیدی دیے بغیر اسٹوڈیو سے باہر نہیں نکل سکتے آج کے دن.
بالکل ایسا ہی ہے.
ایک چیز میں کل رات کو یعنی میں 9 بجے دیکھ رہا تھا کہ ہر جگہ وہ بھی یعنی مختلف کہہ سکتے ہیں پٹاخے اور اس کے علاوہ جو چراغانی ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کی جا رہی تھی. ہر جگہ پر تقریباً ہر میدان پر ہر چوراہے پر انتظام تھا مختلف جشنوں کا اور لوگ بھی بھرپور طریقے سے اس میں شریک ہو رہے تھے.
اور آپ دیکھیے کہ کل رات پورے تہران میں ٹریفک کتنا زیادہ تھا اور لوگ جو ہیں سب تقریباً گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے.
بالکل، تو مٹھائیاں بٹ رہی تھیں. اور ایک جو بہت ہی یعنی مزیدار چیز ہے اور آپ کو شاید کم ہی جگہوں پر یہ نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر آپ جائیں گے تو کسی نہ کسی دکان میں بہت ساری چیزیں فری ہوں گی. مثال کے طور پر آج کل روٹی کی دکانوں میں آپ جائیں گے تو کسی کی طرف سے آپ سمجھیے کہ اس عید کی خوشی میں روٹی جو ہے وہ فری میں بٹ رہی ہوگی.
بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ جگہ جگہ دکانوں پہ جائیے تو لوگوں نے ٹافیاں مٹھائیاں یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ آپ جائیے خریداری کیجئے، مٹھائی کھائیے، ٹافی کھائیے، اپنا منہ میٹھا کیجئے.
بالکل، چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین کیسے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس خوشی میں ہمارے ساتھ آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں آج کے دن خصوصاً، چلتے ہیں دیکھتے ہیں. آج وہ دن ہے جس دن خدا جو ہے وہ اپنے بندے کی خلقت سے راضی ہو گیا، اس نے اسلام مکمل کر دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مثال کے طور پر سے شروع ہوا تھا کھانے سے اور ختم ہوا کھانے پر، لیکن واقعی یعنی اسلام کے ساتھ ظلم ہوگا اگر ہم یہ کہیں.
اور دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور پھر دین کا آغاز ہوا، انسان کی خلقت کا آغاز ہوا، اور انسان ارتقاء کے منازل طے کرتا کرتا جب پہنچا پیغمبر کے زمانے تک اور پھر پیغمبر نے دین کو کامل کرنا شروع کیا، تو جب آیا بلیغ اتری کہ خدا نے کہا کہ اے رسول حجت الوداع کے بعد تو وہ اہم پیغام پہنچا دے جس کے لیے تجھے معمور کیا گیا ہے، تو غدیر کے میدان میں جب وہ پیغام پہنچایا ہے پیغمبر اکرم نے تو تب آیت نازل ہوئی ہے کہ الجوما، کہ آج کے دن اکملت لکم دیناکم، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو گویا انسان جو تکامل کی منزل تک جانا چاہتا تھا، وہ دین جو منزل کمال تک پہنچنا چاہتا تھا، اس دن خدا نے اس کو کامل کر دیا.
یعنی جب اس کو بلوغ فکری حاصل ہو گئی تب بلیغ کی آیت نازل ہوئی ہے.
بے شک.
اور چلتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور آپ ایک پروگرام ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد تھوڑی دیر میں ہم لوگوں کو مولانا ولی الحسن انشاءاللہ جوائن کریں گے اور ان کے گفتگو سے ہم لوگ استفادہ کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا آج کے پروگرام صبح زندگی میں بھی, اور بہت زبردست چیزیں ہم نے آپ کے لیے تیار کی. پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں, اور پھر سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں عید غدیر کی مناسبت سے. غدیر جو ہے ایک بہت ہی جو جسے کہا جاتا ہے اوسس یا واہا جسے کہا جاتا ہے, اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے کہ بیچ بیابان میں جہاں پر سرسبز ایک کوئی جگہ ہو, جہاں پر زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ اب بہت ہی وہاں کی تپش سے بھاگنے کے لیے لوگ وہاں آ کر پناہ لیتے تھے, اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہوتی تھی. تو غدیر بھی ایک ایسے ہی جگہ تھی جو مکے سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ جگہ اس وقت تو بہت ہی خشک ہو گئی ہے, لیکن اس کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگر وقت ملا. لیکن چلتے ہیں پہلے ولی الحسن صاحب کے پاس, اور مبارکباد میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اس عظیم عید کی مناسبت سے.
یہ عید پورے عالم اسلام کو مبارک
انشاءاللہ. مولانا ولی الحسن صاحب, یہ عید اس لحاظ سے اہمیت رکھتی, ویسے سوال اسور بھائی کو کرنا چاہیے, لیکن میں شروع میں ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں جی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا کہ اس میں سب سے اہم یہ ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے اتحاد کا بھی اور افتراق کا بھی, کون سا بہتر ہے ہم لوگ اپنائیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب. دیکھیے یہ فقرہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ خداوند عالم کے ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے ہم کو ولایۃ علی بن ابی طالب سے متمسک قرار دیا ہے, یہ اس لیے میں نے پڑھا کہ اس میں تعلیم ہے کہ ہم ولایت کو محور قرار دیں. اصل بنیاد ولایت ہے, ولایت بنیادی طور پر اتحاد کا ذریعہ ہے, اختلاف کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. شاید عالم اسلام کا سب سے بڑا اجتماع جو صدر اول میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ میدان غدیر ہے, اور غدیر کا واقعہ ہے جس میں مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 120,000 مسلمان, یعنی 1400 سال پہلے جب کہ دعوت توحید شروع ہوئی تھی اور پیغمبر نے اسلام کی مہم شروع کی ہے, اور تقریباً 23 سال کا عرصہ گزرنے کو تھا, اس وقت اس مختصر سے مدت میں جو لوگ اسلام کے گرویدہ ہوئے اور اسلام کو جنہوں نے قبول کیا اور حج کے لیے, آج آپ دیکھ لیں کہ اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں, اور اس دور میں حج کے لیے جو لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں ان کی مجموعی تعداد کے مقابلے میں, لیکن اس دور میں کتنے لوگ مسلمان تھے, ان کے درمیان 120,000 افراد ایک صحرا میں ایک مقام پر اکٹھا ہوئے ہیں حج سے واپسی میں, اور وہاں ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں. ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے رسول کو اپنا نبی مانا ہے, خدا کو خدا مانتے ہیں, اب ان کے درمیان یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا ولی و سرپرست جس طریقے سے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مجھے مانتے ہو, اسی طریقے سے یہ علی بھی تمہارے مولا ہیں, ان کو بھی اپنا ولی و سرپرست تسلیم کرو. اس کے اندر کوئی بات محل نزاع ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم بنا سکیں کہ یہ نزاع کی بات ہے. اس میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہر معاشرے میں پیغمبر نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ اب میرا اور جانے کا وقت قریب ہے اور میں رخصت ہونے والا ہوں, لہٰذا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی صورت کر جاؤں کہ میرے بعد یہ اسلامی امت آپس میں بکھرنے نہ پائے بلکہ سب ایک مرکز پر متحد نظر آئے.
انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے ہم. تو ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
جی محمد اصفہانی صاحب کے آواز میں آپ نے برکت نام کا ترانہ سنا, وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اصفر صاحب.
بہت بہت شکریہ. اور عظمت دین الہی کا منارہ ہے غدیر, دوپہر میں جو تھا روشن وہ ستارہ ہے غدیر, تھام کر بازو حیدر مصطفیٰ بتلا گئے, ایک کیا سارے رسولوں کا سہارا ہے غدیر۔ ناظرین، بات ہماری غدیر کے موضوع پر چل رہی ہے اور مولانا سید ولی الحسن رضوی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، غدیر نقطۂ اتحاد کس طرح ہو سکتا ہے؟ مختصر طور پر آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں چاہوں گا ہمارے وہ بچے کے جن کو نہیں پتہ کہ غدیر کیا ہے، غدیر کے میدان میں کیا ہوا، غدیر کا واقعہ کب پیش آیا، اس کی عالم اسلام میں اہمیت کیا ہے، اور پھر غدیر جو ہے اس کے نتائج کے بہت مفصل موضوع ہے، گھنٹوں اس کے لیے چاہیے تب بھی کم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ مختصر طور پر یہ بتائیے کہ یہ جو غدیر کا واقعہ ہے یہ کب پیش آیا، کہاں پر پیش آیا، اور اس کے اثرات کیا برآمد ہوئے؟
سوال تو واقعاً بہت تفصیلی ہے جی، اور میں جواب میں مختصر طور پر یہی عرض کروں گا کہ یہ سن 10 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے پلٹ رہے تھے۔ یہ حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا آخری حج تھا جی، اور شاید تاریخ نے جیسا کہ لکھا ہے یہ پہلا بھی حج تھا اور آخری حج بھی تھا جی۔ پیغمبر نے ایک حج کیا اور میدان عرفات میں بہت وسیع طور پیمانے پر آپ نے بیٹھ کر کے پورے عالم اسلام سے خطاب کیا، اور وہ خطبہ جو آپ نے وہاں دیا وہ بھی جی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پہ جب آپ پلٹ رہے تھے تو غدیر کا میدان، جو ایک ایسا مکے سے باہر نکلتے وقت جب لوگ مسلمان متفرق ہوتے ہیں اور اپنے اپنے جگہوں کے اوپر واپس جاتے ہیں، تو وہ مرکز جہاں سے لوگ الگ ہونا شروع ہوتے ہیں اس جگہ کا نام تھا غدیر۔ وہاں ایک چشمہ تھا، اس چشمے کا نام غدیر تھا، غدیر چشمے کو کہتے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر اس کو غدیر کے نام سے
مشہور ہے۔ ایک جنکشن تھا کہ جہاں پر لوگ جو ہیں جہاں سے آگے ملتے تھے اور پھر وہاں سے جنکشن اپنے علاقوں کی طرف جاتے تھے۔
جی ہاں، اپنے علاقوں کی طرف لوگ چلے گئے۔ وہاں پہ جب رسول پہنچے تو حکم آیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر وہ پیغام جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ پیغمبر نے کہتے ہیں کہ سب کو جمع کیا، جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو لوگ رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو دوپہر میں اذان کا وقت تھا، کہا بلال سے کہ اذان دیں، وہ بلال نے اذان دی، اور اذان دینے کے بعد آپ نے جب سب جمع ہو گئے تو دیکھا یہ کہ پورا مجمع وسیع ہے، اس کے درمیان ذرا بلند ہونے کی ضرورت ہے تاکہ سب تک ان کی آواز پہنچ سکے، تو شتر کے جو پالان تھے انہیں کو جمع کر کے ایک ممبر بنایا، اور اس ممبر پہ چڑھ کر کے بلند ہو کر کے آپ نے علی بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کھڑا رکھا اور ایک خطبہ دیا جس کے اندر یہ پوچھا کہ بھائی میرا تمہارے اوپر کیا حق ہے، اور پھر انہوں نے تمام مسلمانوں نے کہا کہ آپ ہم سے اولا ہیں، الست اولا بانفسکم، یہ سوال کیا پیغمبر نے، انہوں نے کہا بلا آپ ہم سے اولا ہیں، تو اس وقت آپ نے کہا کہ جب تم مجھ کو اولا مانتے ہو تو الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ پیغام آپ نے 3 دن تک وہاں رک کر کے ہر ایک سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر کے علی کو مبارکباد پیش کرو۔ چنانچہ بہت ہی مشہور فقرہ جی اس موقع کے اوپر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کا ہے کہ انہوں نے آ کر کے کہا بخن لکائے بخن یمنا ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو اے ابو طالب کے پسر، آپ ہمارے اور پورے امت مسلمہ کے مولا بن گئے،
مولا بن گئے۔
اور یہ فقرہ دیکھ کہہ کر کے آپ نے مبارکباد پیش کی، تمام مسلمانوں نے فردن فردن آ کر کے آپ کو مبارکباد دی، اتنا اہم واقعہ تھا
جی۔ اور اچھا مولانا صاحب، یہاں پر میں آپ نے چونکہ من کنت مولا فاذا علی مولا کی بات کی، پھر پورے جتنے بھی مسلمان تھے آ کے مبارکباد پیش کی، تو اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لفظ مولا جو ہے یہ ولایت پہ دلالت نہیں کرتا، اس کے معنی تو دوست کے ہیں، پیغمبر نے کہا جس کا میں دوست اس کا علی دوست، تو اس کی کیا توجیہ کی جا سکتی ہے؟
اس میں اس کے سلسلے میں میں ایک اشارہ بس یہ کر سکتا ہوں کہ بھائی دیکھیے، اس میں کہتے ہیں کہ متکلم اپنے کلام سے اور اس کے مفہوم سے بہتر طور پر واقف ہے جی، تو اب اس کو تو خود پیغمبر اسلام سے ہی سوال کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے جو مولا کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے یہی ہے کہ جب پیغمبر نے یہ سوال کیا تھا کہ الست اولا بانفسکم، کہ میں کیا تمہارے نفسوں پر اولا ہوں یا نہیں ہوں، تو نفس یعنی ان کی زندگی پر، برتری رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، اس جانوں پر مسلمانوں کے برتری حاصل کرنے کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام تمام عالم اسلام کے جتنے بھی ایک ایک فرد کے جانوں کے اوپر تصرف اور برتری رکھتے ہیں، اسی مفہوم کو اگر وسعت دی جائے تو یہی مولا ہے، اولا مولا دونوں کا مادہ ایک ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، لہذا ایسی صورت میں لوگ چاہے ٹھیک ہے عربی میں ایک ایک لفظ کے 70-70 معنی ہیں،
لیکن
اہل عقل و بصیرت اور صاحبان فکر و نظر کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ متکلم کن حالات میں کن ماحول میں یہ گفتگو کر رہا ہے، اس کے تحت مفہوم تو عالم اسلام سے پیغمبر کے جانے کا وقت ہے، کیوں پیغمبر نے خطاب کیا یہ خود ایک جواب ہے کہ اب جاتے وقت آپ ایک ہدایت کر رہے ہیں، اتحاد کے لیے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، تو اس میں صرف یہ کہنا کہ علی میرے دوست ہیں اور ان کو دوست اپنا بنا لو، یہ کوئی بات تو سمجھ میں نہیں آتی،
اور پھر جو ہے وہ اتنا اہتمام کرنا کہ جاتوں کو بلانا، پیچھے والوں کا انتظار کرنا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں دوست ہوں،
بلکہ اس کے بعد یہ بھی پیغام پیغمبر نے دیا کہ جو شخص یہاں نہیں موجود ہے جب اپنے وطن کو جائے تو سب تک یہ پیغام پہنچائے، لہذا اس میں خود ایک پیغام ہے، اور علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان
مولانا صاحب اس پہ بات بھی انشاءاللہ جاری رہے گی،
میں بتانا چاہ رہا ہوں اسی حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یعنی بہت ہی اہم چیز کل رات کو میں پڑھ رہا تھا کہ کسی غزوے میں کامیابی کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آ کے مجھے مبارکباد دو، لیکن کہا جاتا ہے اس واقعے پر، اور یہ جب یعنی اعلان ہو گیا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا، تب ان رسول خدا نے کہا ہے کہ آ کے مجھے مبارکباد دو، یعنی سب سے کہا ہے، یہ یعنی واحد جگہ ملتی ہے پورے یعنی کہہ سکتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے دور میں۔ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ علی نادر صاحب نے ہم لوگوں کے لیے میسج بھیجا ہے فیس بک پر، اور کہے گئے سلام پوری ٹیم کو، عید غدیر کی بھی بہت بہت مبارک ہو، کاظمی صاحب کا آنا اچھا لگا، بہت دنوں کے بعد تشریف لائے تو ہم لوگوں کو بھی بہت خوشی ہوئی آنے سے ان کے۔ اور ایک اور چیز پوچھی ہے، ویسے میں ابھی اس کے بعد میں انشاءاللہ پوچھنا چاہوں گا، یہ کہ علی نادر صاحب نے پوچھا ہے کہ علامہ صاحب سے سوال ہے کہ کیوں آج تک لوگ اس دن کو اہمیت نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ کیا جان کر انجان بنتے ہیں یا جانتے ہی نہیں؟ ہمارے علماء کا کیا کردار رہا ہے یہ بات ہر ایک تک پہنچانے میں؟ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ناظرین آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ غدیر کے حوالے سے کیسی جگہ تھی، آج کل اگر آپ دیکھیں جب موسم حج ختم ہوتا ہے تو سب یا جدہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا مدینہ کے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایسے اور دوسری جگہ میں جو زمینی راستے سے آئیں، لیکن ایسی کوئی مرکزی جگہ نہیں ہے، لیکن ابھی اگر کہا جائے کوئی مرکزی جگہ ہے جہاں سے پھر جا کے بٹتے ہیں لوگ، وہ ہے جدہ ایئرپورٹ اور مدینہ ایئرپورٹ۔ لیکن اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے تقریباً ایک جگہ تھی غدیر کے نام سے، وہیں سے راستہ جاتا تھا یمن کا، وہیں سے مغرب کی طرف مصر کی طرف مسلمان لوٹتے تھے، شمال کی طرف اگر سرزمین عراق کی طرف لوٹنا ہے یا حجاز کے دوسرے علاقوں کی طرف لوٹنا ہے تو سرزمین غدیر پہ آنا ضروری تھا، وہاں پہ جیسا کہ مولانا صاحب اور اسفر بھائی نے کہا کہ ایک جنکشن تھا بہت اہم، اور ایک آپ سمجھیے کہ شاید اس وقت کے عالم اسلام کا اہم ترین چوراہا۔ اس سلسلے میں اب تو جیسا کہ آپ تصویریں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ وہ خوبصورتی نہیں رہ گئی، لیکن جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا، وہاں ایک بہت ہی اہم واہا تھا یعنی اواسس، اور وہاں پر مختلف جو قافلے آیا کرتے تھے اس کا زبردست انتظام بھی رہتا تھا، لیکن خود قافلے اس کا انتظام کرتے تھے، تو اس میں کیسے یہ رہتا تھا کہ آ کے وہاں پر اکٹھا ہوتے تھے، پھر وہیں سے آپ یعنی ملنا جلنا اور پھر خدافزی۔ وہاں پر بہت سارے لوگ آگے نکل گئے تھے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو رسول خدا نے روکا، سب کو روکا وہاں پر، جو لوگ آگے نکل گئے تھے ان سے کہا کہ واپس آ جاؤ اور اسی جگہ پر ہمیں اکٹھا ہونا ہے، اور دنیا کا سب سے کہہ سکتے ہیں اہم پیغام سادہ ترین شکل میں انہوں نے پیش کیا، اور پالان شتر کے ذریعے ایک جو ممبر تیار کیا گیا تھا اس پر آ کے دنیا کا اہم ترین پیغام، یعنی سادہ ترین شکل میں اہم ترین پیغام دیا جا سکتا ہے، یہ ایک ہم لوگوں کے لیے بہت اہم درس ہے۔ اور بہت ہی ویسے کچھ تصویریں اور تھیں چند سال پہلے کی، لیکن گزشتہ چند سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ اب یا توجہ نہیں دی جا رہی اس یعنی تاریخی مقام کی، یا بہرحال دوسری کوئی وجوہات ہیں سیاسی اس کے پیچھے ہیں یا مذہبی ہیں، تو یعنی واقعی اگر آپ دیکھا جائے ہر ملک جو ہے کوشش کرتا ہے اپنے تاریخی مقامات کو اس کی تحفظ کرے، اور بلکہ اس کو اور بہتر کرے، اور جسے کہا جاتا ہے پروموٹ کرے تاکہ لوگ آئیں دیکھیں اور اس ملک کی تاریخ سے آگاہ ہو جائیں۔ لیکن جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس وقت اس جگہ پر یہ چیز نہیں ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
دیکھیے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو تاریخی مقامات ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، وہ اس کا تاریخی ورثہ ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ملکوں میں جو پرانے ان کے تاریخی مقامات ہیں، کس طرح ان کی حفاظت کی گئی ہے، اور کس طرح سے وہ نہ صرف ان کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں، ان کے تمدن کو بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ایک آمدنی کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے باعث فخر بھی ہوتے ہیں. لیکن مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حجاز کی وہ سرزمین جو پیغمبر سے منسوب ہے، اور جہاں پر اتنے تاریخی مقامات موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران آہستہ آہستہ ان کے آثار تقریباً مٹائے جا رہے ہیں. آپ جنت البقیع دیکھ لیں، یا محلہ بنی ہاشم دیکھ لیں مدینہ کے اندر، یا جیسے حسن نے اشارہ کیا غدیر خم کا میدان ہے، اس کی کیا حالت ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے اعمال کو کیا کہا جائے؟
اور اس سلسلے میں علی ناظر صاحب کا بھی جو سوال تھا،
جی
علی ناظر صاحب نے جو سوال کیا کہ اس پر
کیوں توجہ نہیں دی جا رہی،
کیوں توجہ نہیں دی، یہ ایک سوال. اس کے بعد پھر آپ جو فرما رہے ہیں، دیکھیے اس میں بنیادی طور پر علی ناظر صاحب کے لیے جواب یہ ہے کہ واقعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ علماء نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. بعض لوگوں نے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی بنیاد کے اوپر اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی ہے. بہت سی حقانیت کو ہر دور میں دبایا جاتا ہے. آج اسلامی جمہوریہ ایران کے سلسلے میں بہت ساری حقانیت عالم استکبار جو پاور میں ہے وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے ہر زمانے میں جو برسر اقتدار حکومتیں رہیں، وہ چونکہ اہل بیت سے دور رہیں، بنو امیہ کے دور حکومت ہو چاہے وہ بنو عباس کا دور حکومت ہو، یہ اہل بیت سے خاص قسم کا گویا کہ ایک اختلاف تھا. انہیں معلوم تھا کہ اگر ان کو ہم سامنے لائیں گے تو پھر ہم پیچھے چلے جائیں گے، لہذا اس لیے وہ چھپاتے تھے. تو ہر زمانے میں اس طریقے کی صورت رہی، ورنہ عام طور پر علماء نے اور اصحاب نے تابعین نے، بھائی آپ جانتے ہیں علامہ امینی کی مشہور کتاب جو ہے الغدیر، اس کے اندر انہوں نے 110 صحابیوں کا قول غدیر سے متعلق نقل کیا ہے. تقریباً 84 تابعین یعنی اصحاب کے بعد متصل جو افراد ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک کتاب احمد ابن حنبل کے بعد ایک حنبلی نے لکھی تھی واقعہ غدیر کے خلاف. چنانچہ وہ جب بات پہنچی ہے تو جریر تبری نے اس کے فوراً اس کے رد عمل میں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ایسے مورخ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری کتاب کے اندر چند روایتیں صرف اہل بیت سے لی ہیں، اور عام طور پر اہل بیت سے روایتیں نقل کرنے سے گریز کیا ہے. اس کے باوجود جیسے ہی ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک مفصل کتاب صرف اسناد غدیر کے اوپر تحریر فرمائی. تو اب ایسی صورت میں یہ کہنا کہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے یا لوگ اس سے بیزار تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں لوگ اس کو اور اب چونکہ حقیقتیں الغدیر کے بعد کھل گئیں، اور خود علماء جامع اظہر نے اس بات کو محسوس کیا کہ نہیں، ایسا نہیں کہ غدیر مرکز اتحاد بنایا جا سکتا، اور واقع ولایت علی بن ابی طالب وہ چشمہ اتحاد ہے کہ جس پہ تمام عالم اسلام کو متفق ہو سکتے ہیں.
جی بے شک،
انہوں نے بھی اس کو حمایت دی، اور ہمارے علماء آج کے دور میں اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ غدیر واقع مرکز اتحاد ہے، اس کا اختلاف سے کوئی تعلق نہیں.
بے شک، اور ناظرین بے شک غدیر ایک ایسا نقطہ اتحاد ہے کہ جو مسلمانوں کے اتحاد کا باعث ہے، اور یقیناً اسی غدیر کی رسی کو تھام کر مسلمان اپنے اختلافات کو بھلا سکتے ہیں. جی حسن،
ایک چیز بھی میں بتانا چاہ رہا تھا، وہ غدیر خطبہ غدیریہ کے حوالے سے، اور اس میں یہ ہے کہ اس سال جو کام کیا گیا تھا گزشتہ 6 مہینے میں، ویسے اس کا اعلان ہوا تھا ایران کی سطح پر، کہا جاتا ہے تھوڑے عرصے میں ویسے اعلان ہوگا الگ سے، بین الاقوامی سطح پر بھی اس کو کیا جائے گا، کہ جو کوئی خطبہ غدیریہ غدیر جو ہے وہ حفظ کر لے اور پور مکمل اس کو یاد کر لے، اس کا نام قرآن اندازی میں داخل کیا جائے گا، اور اس کو سفر حج یا پھر اگر مثال کے طور پر دوسرے ممالک میں زیارات کے لیے بلایا جائے گا ایران اور عراق. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے میرے خیال میں.
بہت، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ایک ملک اسلامی ہو، جمہوری ہو، تو پھر وہ اسلام کے لیے کیا کیا چیزیں کرتا ہے. تو یہ برکات ہے اسلامی جمہوری کی.
بالکل یقین، اور اس میں جو چیز لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے اس میں، جس مذہب کا ماننے والا ہے یہ مسلمان ہو، بس یہی کافی ہے اس کے لیے. چلتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، میرے خیال میں ایک ترانہ سننا ہے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں، اور پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم عید کی مناسبت سے. اس وقت ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ ٹیلی فون لائن پر ایک ہمارے کالر موجود ہیں, تو آپ اپنا نام بتائیں اور میں آپ کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
میں پاکستان کے لیے اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں الحمدللہ. میں آج کے عید غزیر کے موقع پہ آپ سب کو خصوصاً خیبر معظم اور تمام ملت اسلامیہ کو, کیونکہ اسلام کی بہت بڑی یہ عید ہے عید غزیر.
ویسے اعجاز حسین صاحب ہیں اپنے, ان کے بارے میں تعارف کرواتا چلوں گے, بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں.
جی ہاں بالکل, اور پروگرام بس میں انجم میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں اعجاز حسین عابدی صاحب کراچی سے. عابدی صاحب عید غدیر بہت بہت مبارک ہماری طرف سے.
آپ سب کو بھی مبارک ہو, پوری ملت اسلامیہ کو مبارک ہو, اور خصوصاً ہمیں یہ خوشی ہے کہ یہ ولایت کی ہی سرزمین سے پروگرام آ رہا ہے اور ولایت دوبارہ زندہ ہو چکی ہے. کافی عرصے کے بعد جو ولایت کا خطبہ تھا آیت اللہ خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے, اس کی عملی شکل دوبارہ ہمارے سامنے آشکار کر دی, اور اب یہ ولایت فقیہ بھی اسی نظام کا تسلسل ہے جو پیغمبر اکرم ہمیں دے کے گئے تھے. آج خدا کا شکر ہے کہ دنیا کو, مسلمانوں کو, انسانیت کو سارے بحران سے یہی نظام نکالنا ہے,
بے شک,
اور ہمارا سلام ہو اس نظام سے جو خدا کی طرف سے, پیغمبر اکرم کی طرف سے, اور تمام بزرگان نے اس پہ عمل کیا, اور فلاح بھائی معاشرہ نجات اسی سے نظام سے پائے گا, اور کوئی نظام نہیں بچا سکتا کسی معاشرے کو, دنیا کو بھی
انشاءاللہ
یہی نظام بچائے گا
انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا اعجاز حسین صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اس بہت ہی عظیم عید کے موقع پر, اور میری طرف سے آپ اپنے گھر والوں کو بھی مبارکباد پیش کریں, اور جہاں کہیں پہ بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ سب ہماری مبارکباد قبول کریں. اسفر بھائی ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں, میں ساتھی بتانا کچھ شاید چاہ رہے ہیں کہ میں میرے خیال میں بریک لینا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. اچھا ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ اس حوالے سے ہے کہ عید غدیر کے دن مختلف اعمال بھی یعنی اس میں کیے جاتے ہیں مختلف, یعنی ضرور دعائیں پڑھنی چاہیے, اس دن کی اہمیت اس لحاظ سے کیا ہے؟
مولانا صاحب اب عید غدیر بہت ہی اہم عالم اسلام کا دن اور بہت متبرک کہا گیا ہے, تو کیا انسان اس دن کے حوالے سے کرے؟
اس دن تمام مسلمان جمع ہوں ایک جہاں کے اوپر, اور جمع ہو کر کے اسلامی مسائل کے اوپر گفتگو کریں, اور جو مشکلات ہیں عالم اسلام کی ان کا حل تلاش کریں. بہترین عمل جو اس سلسلے میں ہوگا وہ یہی ہوگا کہ خوشیاں منانا اور ایک دوسرے کو خالی مبارکباد دینا یہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا. اصل بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنے ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ولایت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ولایت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اسلام اور اسلامی احکام کی حکمرانی کو قبول کر لیا جائے, یہی پیغام ولایت ہے کہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ اسلامی احکام پر عمل کریں گے اور اسلامی پیغام اور اسلام و قرآن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے, قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہتے ہوئے ان کے احکامات کی پیروی کریں گے, بنیادی طور پر یہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اسلام کی حکمرانی کو قبول کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ رسول کی حکمرانی کو قبول کیا جائے, اہل بیت کی حکمرانی کو قبول کیا جائے, وہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے, اور یہی چیز سلسلہ در سلسلہ معصومین تک پہنچی ہے, اور معصومین کے بعد پھر ہمارے علماء اس دور میں اس ولایت الہیہ کے وارث ہیں. دیکھیے جس دین کا بھی آدمی ماننے والا ہو, جس نظریے کا بھی ماننے والا ہو, جب اس میں اس دائرے میں رہتا ہے تو پھر اس کے قوانین کی پابندی کرتا ہے. اس اعتبار سے ہم اگر مسلمان ہیں تو اسلامی احکام و قوانین کو مانیں اور اس پر عمل کریں. اس کے لیے کون ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ وہ جو اس سے واقف ہو, اور وہ واقف کون ہیں؟ وہی ہیں علماء ہیں جو اس دور میں انبیاء اور ائمہ کی تعلیمات کے صحیح جاننے والے ہیں, لہٰذا ان کے ہاتھ میں حکمرانی سپرد کی گئی ہے, اور ولایت فقیہ کا بھی مفہوم جو ہے وہ اسی ذیل میں یہی ہے کہ فقہا جو اسلامی احکام و قوانین سے واقف ہیں وہ حکومت کرتے ہیں عالم اسلام پر, وہ اسلامی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اور اس کا حل پیش کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ پورے عالم اسلام کی مشکلات جو ہیں وہ یہی ہے کہ عالم اسلام ایک نقطے پر متحد نہیں ہے. اگر ایک نقطے پر متحد ہو جائے تو جس طریقے سے آج پورا پوری دنیا آپ دیکھ لیں، پوری طاغوتی حکومتیں دیکھ لیں، سب ایران کی مخالف ہیں، لیکن ایران الحمدللہ اس دور سے جس دور سے اسلامی انقلاب آیا ہے اس زمانے سے، یعنی آج سے 34-35 سال سے کے مقابلے میں آج اگر دیکھیں تو ایران اتنا مستحکم، قوی اور خود مختار اور اپنی یہاں کے اوپر مستحکم ہے، یہ اسی ولایت فقیہ کی برکت ہے۔
بہت بہت شکریہ، ولایت فقیہ کی برکت سے ہے، اور یہ ولایت فقیہ اسی ولایت کا تسلسل ہے کہ جو غدیر کے میدان میں عطا کی گئی مولا علی علیہ السلام کو۔
ہاں، ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ایک ترانہ تیار کیا ہے اور وہ چل کے سنتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی، ابھی 10 منٹ اور ہیں تقریباً ہم لوگ آپ کی خدمت میں۔ احسان، خواجہ امیری کی آواز میں آپ نے یہ ترانہ سنا، اور بہرحال اس میں ابھی جو جلدی جلدی سے ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے تصویریں تیار کی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس اسپیڈ سے انہوں نے کیے، جس رفتار سے انہوں نے تصویر تیار کی ہے میں جانتا ہوں۔ تو اس میں ایک واقعہ میں بتانا چاہ رہا تھا، علامہ محمد تقی جعفری کے حوالے سے۔ مرحوم ہو چکے ہیں چند سال پہلے، بہت بڑے فلسفی تھے اور بہت بڑے علماء میں ان کا شمار تھا۔ ان کے ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ وہ ڈنمارک گئے ہوئے تھے اور انسان کی حقیقت کے بارے میں ایک کانفرنس تھی، وہاں پر مختلف لوگ اپنے نظریات پیش کر رہے تھے، اور واحد نمائندہ اسلام کا علامہ محمد تقی جعفری تھے۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ انسان وہ ہوتا ہے، انسان کی حقیقت وہ ہے جو وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی جب انسان کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی حقیقت وہی ہوتی ہے۔ اگر ایک دو منزلہ اپارٹمنٹ کے بارے میں سوچے تو بس اس کی حقیقت اتنی ہی جتنی ہے، یعنی ایک دو اپارٹمنٹ، دو منزلہ اپارٹمنٹ، کئی ہزار ڈالر یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اور جب انسان خدا کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی حقیقت اور خدا ایک ہو جاتے ہیں، یعنی آپس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اور انہوں نے جب وہ نیچے اترے، سب تالیاں بجانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا، یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان اور ان سے یعنی نقل شدہ میں نے مضمون کہا ہے یہاں پر۔ تو سب اٹھ گئے تھے اور سب تالیاں بجانے لگے اور حضرت علی علیہ السلام کا نام دہرانے لگے۔ یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے میرے خیال میں، کہ یعنی آج کل کے دور میں جب یعنی انسانیت اپنے یعنی میں کہہ سکتا ہوں شاید کم ترین اس پہ پہنچ گئی، لیول پہ پہنچ گئی ہے، ایسی بات کرنا ایک ایسے مجمع میں جو بظاہر سارے ملحد اور خدا کو نہ ماننے والے ہیں اور وہ لوگ قبول کریں، بہت اہم ہوتی ہے یہ بات۔
واقعاً بہت اہم ہے، اور یہی علماء حق کا کردار ہے جو وہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، وقت ہمارا بالکل ختم ہوا جاتا ہے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو مبارکباد اگر آپ کہنا چاہیں تو۔
میں بھی آپ کو اور تمام ناظرین کو اپنی طرف سے واقعی غدیر کے سلسلے میں تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم علی بن ابی طالب کی ولایت کے اوپر عمل کریں اور ولایت کے پیغام کو سمجھیں اور محسوس کریں کہ علی کو مولا ماننے کا مطلب کیا ہے۔
میں بھی پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ناظرین کی خدمت میں۔ بس میں جلدی سے یہ بتاتا چلوں کہ اگلے ہفتے کا موضوع قناعت ہے۔ اس ہفتے ہم لوگوں نے دیکھا دیکھی کے بارے میں بات کی، لیکن اگلے ہفتے قناعت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، یقیناً ہم لوگوں کو بتائیے گا
انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آج کا یہ پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ جیسے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ خدا ہم سب کو ولایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ولایت کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک ہم سب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔